بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، منهج السالكين وضيح الفقه في الدين للإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، يسبارش كتاب شرح كدرس جاري هي، وهم پہنچے تھے پیچھے درس میں پوائنٹ نمبر 40 پر 46 میں. امام صاحب فرماتے ہیں، ومن عليه حدث اصغر لم يحل له، اور جس پر حدث اصغر ہو اس کے لیے یہ چیزیں جائز نہیں ہیں. اب ترتیب ملاحظہ کرنا، چھوٹے سے لے کے بڑی چیز تک، یہ وہ چیزیں جو ایک ناپاک انسان نہیں کر سکتا عبادات میں سے، یا وہ کون سی چیزیں ہیں شرعاً شریعت کی بنیاد پر جو ایک ناپاک انسان کے لیے جائز نہیں ہیں. نمبر ایک، ان یصلی، نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. اچھا، جب ناپاکی کی بات کرتے ہیں تو حدث کی دو قسمیں ہیں، اصغر اور اکبر، جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں. حدث اصغر میں پیشاب ہے، پیخانہ ہے، ہوا کا خارج ہونا ہے، اسی کو کہتے ہیں حدث اصغر. اگر انسان وضو کر لے یا غسل کرے اور پاک ہو جائے، اگر اس کی ہوا خارج ہو جاتی ہے یا وہ پخانہ کر لیتا ہے یا پیشاب کر لیتا ہے، تو اس کی حالت جو ہے وہ پاکیزگی سے ختم ہو کر ناپاک ہو جاتی ہے، اسے کہتے حدث اصغر، چھوٹی ناپاکی. جب یہ حالت ہو تو انسان کیا نہیں کر سکتا؟ نمبر ایک، نماز نہیں پڑھ سکتا. نماز پڑھنا اس کے لیے جائز نہیں ہے، ان یصلی کہ وہ نماز پڑھے اس کے لیے جائز نہیں ہے. اور اس کی دلیل متفق علیہ حدیث میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس شخص کی نماز قبول نہیں کرتا جس نے حدث کیا یہاں تک کہ وضو کر لے. ایک شخص نے حضرموت سے تھا، اس نے راوی حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ سوال کیا، حدث سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ حدیث کے لفظ ہیں، لا تقبل الصلاة من احدث حتى يتوضا، تو حدث سے کیا مراد ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قال فسان او ضرات، ہوا کے خارج ہونا ہے. جو بھی قسم ہے ہوا کے خارج ہونے کی، تمام قسمیں اگر ہوا خارج ہو جاتی ہے تو اسے حدث کہتے ہیں. تو اس حدیث سے واضح ہوا ہے کہ محدث کی اللہ تعالیٰ نماز قبول نہیں کرتا. اگر محدث نماز پڑھ لے حدث کی حالت، اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، اس لیے اس کے لیے جائز بھی نہیں کوئی نماز پڑھے. دوسری چیز جو حدث اصغر کی حالت میں جائز نہیں ہے، ولا ان یطوف بالبیت، اللہ کے گھر کا طواف کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے. اور اس کی دلیل میں جیسے کہ امام داربی نے سنن داربی میں، ابن خزیمہ نے، ابن حبان الحاکم نے روایت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، الطواف بالبیت صلاة، کعبے کا طواف بھی نماز کے مانند ہے، الا ان اللہ احل لکم فیہ الکلام، مگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے طواف کی حالت میں یا طواف کرتے ہوئے کلام کو جائز کیا ہے. فمن یتکلم فلا یتکلم الا بخیر، جو بھی بات کرنا چاہتا ہے تو وہ صرف خیر کی بات ہی کرے، خیر کے سوا بھلائی کی بات سے کچھ نہ کہے. اور سند پہ بعض علماء نے اختلاف کیا ہے، لیکن جو صحیح فیصلہ اور قول کے صحیح حدیث ہے، صحیح سند ہے، علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے ارواء الغلیل میں. تیسری چیز جو حدث اصغر میں جائز نہیں ہے، ولا یمس المصحف، قرآن مجید کو چھونا، ہاتھ لگانا، یعنی آپ قرآن مجید ہاتھ میں اٹھا کے پڑھ نہیں سکتے، اپنے دل میں پڑھ سکتے ہیں، زبانی پڑھ سکتے ہیں، ہاتھ نہیں لگا سکتے. اور اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ الواقعہ آیت نمبر 79 میں، لا يمسه الا المطهرون، بعض علماء نے کہا کہ اس میں دلالت واضح نہیں ہے. اس سے واضح دلیل جو معروف روایت ہے, حدیث ہے, جسے کہتے ہیں کتاب عمر بن حزم, ایک خط لکھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کو اہل یمن کے لیے, یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم نے اہل یمن کے لیے خط لکھا ہے, اس میں یہ جملہ بھی ہے, لا یمس القرآن الا طاہر, کہ قرآن مجید کو نہ چھوئے مگر پاک شخص. اسے امام مالک المطہ میں روایت کیا ہے, دار قطنی نے, بیہقی نے, ابن حبان, حاکم اور دارمی نے, اور یہ بہت ہی معروف اور مشہور ہے. امام حافظ ابن عبد البر تمہید میں فرماتے ہیں کہ اتنے معروف اور مشہور ہے اہل علم کے نزدیک کہ اس کی سند کو دیکھنے ضرورت بھی نہیں پڑتی, کیونکہ اشبہ التواتر, متواتر سے زیادہ قریب ہے, کیونکہ بہت سارے لوگوں نے اسے قبول کیا ہے. اور بعض نے علت بھی بیان کی ہے اس کی, لیکن صحیح بات یہ کہ صحیح علامہ البانی نے بھی صحیح الجامع میں سے بیان کیا ہے, یعنی صحیح ہے اور بالکل واضح دلالت ہے, لا یمس القرآن الا طاہر. آپ اسے یاد رکھ لیں, بہت معروف اور مشہور ہے کہ قرآن مجید کو نہ چھوئے مگر پاک انسان. پوائنٹ نمبر 47, ویزید من علیہ حدث اکبر. اب ان تین سے زیادہ جس پر حدث اکبر ہو اس کے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے. نمبر ایک, انہ لا یقرأ شیئ من القرآن, قرآن مجید میں سے کوئی چیز پڑھ بھی نہیں سکتا. حضرت اصغر میں پڑھ تو سکتا تھا, چھو نہیں سکتا تھا. حضرت اکبر کی حالت میں نہ پڑھ سکتے نہ چھو سکتا ہے, اس سے زیادہ ہے کہ نہیں. اب تین چیزیں گزر چکی, حضرت اصغر میں آپ نے پتہ ہمیں تین چیزیں نہیں کرنی, پڑھ سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں. یہ پوائنٹ پڑھنے کا جس کا منع کیا گیا ہے وہ حضرت اکبر کی حالت کے لیے, ٹھیک ہے. میں آخر میں ترتیب پھر سے یاد دہانی کے لیے دوبارہ مراجعہ کر لوں گا. تو حضرت اکبر میں یعنی پہلے تین چیز کے ساتھ یہ چوتھا ہو جائے گا, لیکن اکبر کے لیے پہلا ہوگا کہ قرآن میں سے کوئی چیز نہیں پڑھ سکتا. اور اس کی دلیل میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا معروف حدیث ہے. سیدنا علی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قرآن مجید پڑھایا کرتے تھے ہر حال میں مگر جنابت کی حالت کے علاوہ. جنابت کی حالت ہوتی, اب جب جنابت کی حالت حدیث اکبر ہے تو ہم قرآن مجید نہیں پڑھاتے, لیکن اگر جنابت کی حالت نہ ہوتی تو ہمیں قرآن مجید ہمیشہ پڑھاتے. دوسری روایت میں آئے ہے قرآن مجید سے کوئی چیز بھی آپ سے نہیں روکتی تھی مگر جنابت. جنابت سے یعنی رک جاتے تھے, قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتے تھے. اسے احمد نے, ترمذی نے, ابو داؤد, نسائی, ابن ماجہ نے, ابن خزیمہ, حاکم نے روایت کیا ہے. ترمذی فرماتے حسن صحیح, اور اسے بہت سارے محدثین نے بھی صحیح کہا ہے. علامہ البانی رواۃ الغریب میں اسے ضعیف کہا ہے, لیکن اگر اس میں دیکھا جائے محققین علماء علامہ البانی کے علاوہ پہلے بھی بعد میں بھی اسے صحیح قرار دیا ہے, اور سچ بات اس میں راجح یہی ہے کہ یہ صحیح ہے. اور احتیاط بھی اسی میں ہے, جو کہتے ہیں ضعیف ہے حدیث, احتیاط بھی اسی میں ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت جنابت کی حالت میں نہ کریں, کیونکہ جنابت کی حالت کتنا ہوتی ہے, اور آپ کی مرضی آپ غسل کر لیں, یعنی جنابت ہو گئی, احتلام ہو گئی, ہمبستری ہو گئی ہے, اب لازمی آپ نے قرآن ہی پڑھنا ہے اس حالت میں. اگر آپ نے پڑھنا ہے جا کے غسل کریں پھر پڑھیں, کیا مسئلہ ہے؟ نہیں پڑھ سکتے, زبان کی بات ہو رہی ہے, چھو تو ویسے نہیں سکتے, وہ تو گزر چکا ہے, تو زبانی بھی بات ہے, زبانی نہیں پڑھ سکتے. ایک ایکسیپشن ہے, کوئی بتائے گا؟ ایک ایکسیپشن ہے جو پڑھ سکتے ہیں آپ, ہاں
جو قرآن میں
دعائیں ہیں, بارک اللہ فیک, دعائیں پڑھ سکتے ہیں, جیسے کہ اذکار ہیں صبح شام کے, اس میں کچھ آیات بھی ہیں, آپ اذکار کے اعتبار سے پڑھ سکتے, تلاوت نہیں کر سکتے, تلاوت سے منع کیا گیا. ہاں ہاں بالکل, یہ اذکار ہیں اذکار کے اعتبار سے. اچھا, دوسری چیز جو حدیث اکبر میں جائز نہیں ہے, ولا يلبث في المسجد بلا وضوء, اور مسجد میں ٹھہرنا بغیر وضو کے اس کے لیے جائز نہیں ہے. اور اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, ولا جنبا الا عابر سبيل حتى تغتسلوا الى اخر الايه سوره النساء نمبر 43. جنابت کی حالت میں الا عابر سبيل الا کہ گزر کے جانا تو گزر کے جا سکتے ہیں آپ. مسجد ہے, آپ نے مسجد کے بیچ میں گزر کے جانا ہے, ٹھہرنا منع ہے. گزر کے جا سکتے ہیں لیکن ٹھہرنا, بیٹھنا, وہاں پہ قیام رکھنا جائز نہیں ہے. تو یہ دو چیزیں جو حضرت اکبر کے لیے جائز نہیں ہیں. پوائنٹ نمبر 48, وتزيد الحائض والنفساء, اور ان چیزوں پر سے زیادہ جو ہے حائض النفساء عورتوں کے لیے یہ چیزیں جائز نہیں ہیں. نمبر ایک, انہا لا تصوم, کہ وہ روزہ نہیں رکھے گی. نماز سے پہلے گزر گیا نا, سب سے پہلے اصغر میں نماز نہیں پڑھنی, اب روزہ نہیں رکھ رہا کس کے لیے؟ حضرت اصغر میں رکھ سکتا ہے, اکبر میں رکھ سکتا ہے, لیکن حائض عورت نہیں رکھے گی. ترتیب دیکھ رہے ہیں آپ, بالکل چھوٹے سے لے کے بڑے تک جا رہے ہیں. اب ملک صاحب کو ذرا پریشانی ہو گئی, جو حائض عورت ہے وہ جو چیزیں گزر چکے ہیں ان میں یہ چیزیں پلس کر لیں آپ, وہ بھی نہیں کریں جو پانچ گزر چکی ہیں. اب یہ جو تین چیزیں ابھی آ رہی ہیں یہ بھی نہیں کریں گی, ٹھیک ہے. نمبر ایک, روزہ رکھنا جائز نہیں ہے, روزہ نہیں رکھے گی. اور اس کی دلیل میں جیسے متفق علیہ حدیث میں آیا ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, معروف حدیث ہے کہ عورتوں کے تعلق سے نقصات عقل و دین والی حدیث, یاد ہے آپ کو کہ عورتوں کی عقل اور دین میں کمی ہے, ناقص ہے. تو جب عرض کرتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ذرا سمجھائیں تو صحیح کہ ہمارے دین میں کمی, عقل میں کمی کیسے ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عقل کی کمی کے تعلق سے کہ عورتوں کی جو گواہی ہے وہ مردوں کی آدھی گواہی کے برابر ہے. یعنی جب گواہی دیتے ہیں تو ایک مرد اور دو عورتیں کا ہونا ہے, جیسے کہ سورۃ بقرۃ آیت الدین میں اللہ نے بیان فرمایا ہے گواہی کے جب معاملہ ہو تو اگر ایک مرد ہے یا دو مرد ہونے چاہیں, اگر دو مرد ہیں تو ایک مرد اور دو عورتیں. دو عورتیں کیوں ہیں؟ ظاہر ہے کیونکہ انسان گواہی کے لیے یاداشت کا ہونا لازمی ہوتا ہے نا, گواہی میں عقل کا ہونا, عقل کا مضبوط ہونا لازمی ہوتا ہے. یا کوئی بھڑکڑ تو مرد بھی ہوتے ہیں, لیکن ہم یہ عمومی بات کر رہے ہیں. عمومی طور پہ عورتوں کے جو یاداشت یا جو عقل ہو مرد کے اعتبار سے کم ہے, اس لیے نقصات عقل کہا گیا ہے. جب بعض صحابیات نے عرض کی ہے کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ذرا سمجھائے تو صحیح کیسے عقل میں کمی کیسے ہے, تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی گواہی جو ہے وہ مرد کی گواہی کی آدھی کر دی ہے نا, تو سمجھ آ گئی بات درست ہے. اچھا دین میں کیسے کمی ہے؟ فرمایا آپ نے فرمایا کہ جب حیض کی حالت ہوتی ہے تو نہ نماز پڑھتی ہے نہ ہی روزہ رکھتی ہے, یہ اس کے دین کے نقصان یعنی کمی میں سے ہے. تو بات کیا ہو رہی تھی کہ روزہ نہیں رکھنا, اس نے دلیل کیا ہے حیض کی حالت میں روزہ نہیں رکھتی, نماز نہیں پڑھتی, نماز سے پہلے گزر چکا ہے, حدیث والے کی نماز اللہ قبول نہیں کرتا چاہے اصغر ہو یا اکبر ہو, ٹھیک ہے. اب روزے کی کیا دلیل ہے؟ یہ حدیث ہے کہ عورت جو ہے وہ حیض عورت جو ہے روزہ نہیں رکھتی اور اس کے روزہ رکھنا بھی جائز نہیں ہے, متفق علیہ حدیث ہے. دوسری بات یا دوسری چیز جو حیض عورت کے لیے جائز نہیں ہے, ولا یحل وقعها, اس سے ہم بستری کرنا جائز نہیں ہے. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 222 میں, فاعتزل النساء فی المحیض ولا تقربهن حتى يطهرن, اور عورتوں کے قریب مت جاؤ حیض کی حالت میں. اور قرب سے کیا مراد ہے؟ فاعتزل, عورتوں کے اعتزال دوری اختیار کرو حیض کی حالت میں, ولا تقربهن, ان کے قریب مت جاؤ یعنی ہم بستری مت کرو, حتى يطهرن, جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں. اس آیت میں واضح ہے کہ حیض عورت کے لیے حیض عورت کا ہم بستری نہیں کی جاتی اور جائز نہیں ہے حیض عورت کے لیے. تیسری چیز جو حیض عورت کے لیے جائز نہیں, طلاق. طلاق مرد دیتے عورت دیتی ہے تو حرام جائز کس کے لیے نہیں ہے؟ مرد کے لیے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے حیض کی حالت میں. اور اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد سورۃ الطلاق آیت نمبر 1 میں, فطلقهن لعدتهن, اور تو طلاق دیں ان کی عدت میں. اور عدت کیا ہے؟ یہ معروف متفق علیہ حدیث میں آئی ہے, معروف قصہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا, جب انہوں نے بیوی کو طلاق دی حیض کی حالت میں, تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سید عمر سے فرمایا اپنے بیٹے کو حکم دو کہ فل ارجع ہے, اسے واپس کرے, پھر اسے رکھے یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے, پھر اسے حیض آ جائے, پھر وہ پاک ہو جائے, پھر پاک ہونے کے بعد اگر وہ چاہے تو اسے رکھ لے, اور اگر چاہے تو اسے طلاق دے اس سے پہلے کہ وہ اسے ہم بستری کر لے. یہ عدت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ عدت ہے جس کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ عورتوں کو طلاق دینی ہے. متفق علیہ حدیث ہے, یعنی قرآن مجید کی آیت میں سورۃ طلاق میں کیا لفظ ہے, فطلقن لعدتہن, اس کی تفصیل دیکھیے کہ عدت کیا ہے طلاق کی. اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے اور اسے حیض کا خون جاری ہے, حیض کی حالت میں طلاق جائز نہیں ہے جیسے کہ اس حدیث میں آیا ہے, متفق علیہ حدیث ہے. اچھا, اگر حیض کا, کیونکہ عورت کی دو حالتیں ہیں, یا تو حیض ہے ناپاک ہے, یا پاکیزگی کی حالت اس میں حیض نہ ہو, ٹھیک ہے, حیض کا تو پتہ چل گیا اس میں طلاق نہیں دینی, جائز نہیں ہے, اور اس پاکیزگی میں بھی جس میں ہم بستری ہو چکی ہو, یہ بھی عدت میں سے ہے, اس میں بھی طلاق دینا جائز نہیں, طلاق واقع نہیں ہوتی. تو پھر طلاق کیسے دیں, جیسا کہ حدیث میں آیا ہے ثم یمسک حتی تطہر, حیض کے خون جانے پاک ہو جائے, ثم تحیض, پھر انتظار کرے جب تک کہ دوبارہ حیض نہیں آتا, حیض آ گیا ہے, ثم تطہر, پھر اس حیض سے پاک ہو جائے, ثم ان شاء امسک بعد, چاہے تو اسے رکھ لے, وہ ان شاء طلق, اور چاہے اسے طلاق دے دے, قبل ان یمس, اس سے پہلے کہ اسے چھو, یعنی اسے ہم بستری کرے. اگر ہم بستری ہو جاتی ہے, یہ وہ پاکیزگی جس میں ہم بستری ہو چکی ہے, اب بھی طلاق واقع نہیں ہوگی, کیونکہ اس کی وجہ ہے اس جملے کی, قبل ان یمس, کیوں فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے, اگر وہ ہم بستری ہو جاتی اور طلاق دے دیتے تو عدت میں طلاق نہ ہوتی. تو عدت یہ ہے جب تک یہ معاملہ بالکل صاف نہ ہو جائے, اس ترتیب سے, اس طریقے سے نہ ہو, یعنی حیض کا خون آیا ہے اور پاک ہو گئی ہیں, آپ نے ہم بستری نہیں کی ہے, اب طلاق دے سکتے ہیں, اب لازمی نہیں ہے کہ دوبارہ انتظار کرے پھر پاک ہو, دوسرے حیض کا نہیں. بس سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی, پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں. عورت کی دو حالتیں ہوتی ہیں پاکیزگی کے اعتبار سے, یا نا پاک ہوتی ہے یا پاک ہوتی ہے. پاکیزگی کی دو حالتیں ہوتی ہیں, یا اس میں ہم بستری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے, اب تیسری کو آپشن ہے کوئی, کامن سینس کی بات ہے نا. جب حیض کی حالت ہو تو طلاق نہیں دے سکتے, طلاق واقع, یہ قراج حق, طلاق واقع بھی نہیں ہوتی. اب طلاق واقع ہوں گے, لمبی چوڑی علماء کی اس میں بحث ہے اور اختلاف ہے, اور راجح یہی ہے کہ طلاق ہو جاتی ہے, شخص ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا یہ اختیار ہے, اور شیخ عثیمین کا بھی, ابن باز کا بھی یہ اختیار ہے کہ طلاق واقع ہو جاتی ہے, اور صحیح قول ہے یہ, اور راجح یہی ہے کہ حیض کی حالت میں اگر کوئی شخص بیوی کو طلاق دے دیتے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے, جبکہ جائز نہیں ہے طلاق دینا. اگر وہ دے دیتا ہے حیض کی حالت میں, طلاق نہیں ہوتی, حیض کے اندر طلاق نہیں ہوتی, قول راجح یہی کہ طلاق نہیں ہوتی. کیوں, وہ جانتا ہے وجہ کیا ہے, جب کہ علماء میں بہت لمبی چوڑی بحث ہے, اختلاف ہے, قول راجح یہی کہ طلاق نہیں ہوتی حیض کی حالت میں, وجہ کیا کوئی جانتا ہے, بڑی واضح اس میں علت ہے, کیونکہ حیض کے وقت طلاق دینا بدعت ہے, اور بدعت کے تعلق صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے, من عمل عمل ليس عليه امرنا فهو رد, اور جو مردود ہوتا ہے اس کا اثر بھی نہیں ہوتا ہے. واضح ہے, تو یہ بڑی قوی دلیل ہے ان علماء کی جو کہتے ہیں کہ حیض کی حالت میں طلاق واقع نہیں ہوتی, جبکہ طلاق دینا جائز نہیں ہے. دوسری حالت ہے پاکیزگی کی, اور پاکیزگی کی دو صورتیں ہیں, یا تو اس پاکیزگی میں ہم بستری ہوئی ہوگی یا نہیں ہوئی ہوگی, یعنی جب سے عورت جو ہے, بیوی جو ہے, حیض سے پاک ہوئی ہے, اب اس پاکیزگی میں یا ہم بستری ہوئی ہوگی یا نہیں ہوئی ہوگی. اگر ہم بستری ہو چکی ہو پھر طلاق نہیں دے سکتے, پھر انتظار کریں جب تک کہ دوبارہ حیض نہیں آتا, پھر اس کی پاکیزگی, پھر آپ چاہے تو طلاق دیں چاہے تو نہ دیں, آپ کی مرضی ہے. اگر ہم بستری نہیں ہوئی ہے, حیض کے بعد ہم بستری نہیں ہوئی ہے, اور کوئی طلاق دینا چاہتا ہے, تو یہ ہے سنی طلاق, سنت کے مطابق طلاق یہ ہوتی ہے کہ بیوی کو پاکیزگی کی حالت میں, اس پاکیزگی کی حالت میں طلاق دینا ایک مرتبہ جس میں ہم بستری نہ ہوئی ہو, ایک مرتبہ طلاق دینا ایک لفظ میں اس پاکیزگی کی حالت میں جب ہم بستری نہ ہوئی ہو, اسے کہتے طلاق سنی, سنت کے مطابق طلاق. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. واضح ہے. اب آتے ہیں ترتیب کی طرف واپس.
ایک سوال
جی,
کہ ہم بستری میں جو ہے وہ طلاق نہیں ہوگی جب تک اس کا دوبارہ حیض کا خون نہ آئے.
جی, بدعت طلاق کی دو قسمیں ہیں, ایک عدد کے اعتبار سے, ایک حالت کے اعتبار سے. عدد ایک لفظ سے زیادہ اگر دو یا تین مرتبہ طلاق دیتے ہیں تو ایک واقع ہوتی ہے, باقی کینسل ہو جاتی ہیں. یہ نمبر عدد کے اعتبار. دوسری حالت کے اعتبار سے, حیض کی حالت میں طلاق بدعی ہے, نہیں جائز, اور اس پاکیزگی میں جس میں ہم بستری ہوئی ہو اس میں بھی طلاق دینا جائز نہیں, واقع بھی نہیں ہوتی. جب تک کہ پاک نہیں ہوتی, ہاں ہاں نہیں, حیض آئے گا پھر پاک ہوگی, پھر حیض تو دے نہیں سکتے آپ نا, پھر پاک ہوگی, پھر آپ چاہیں تو دے دیں. اب واپس آتے ہیں خلاصہ. جی, کیا سوال ہے؟ فجر کے وقت اگر جنابت کی حالت ہو اور زکام بھی ہو اور غسل کرنے سے خصوصاً سر پر پانی ڈالنے سے سردی بنڈ اور بخار آنے کا خدشہ ہو, تو کیا صرف جسم پر پانی ڈال کر سر بغیر غسل کرے پھر تیمم کر لے؟ کر سکتا ہے تیمم, کیونکہ ایسی حالت میں جو پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ تیمم جو ہے وہ نعم البدل ہے پانی کے استعمال کا. اگر کوئی شخص یہ دیکھتے کہ پانی کے استعمال سے اس کی بیماری بڑھ جاتی ہے, بیماری بڑھنے کا خدشہ جیسے کہ سوال میں آیا ہے, تو وہ تیمم کر سکتا ہے. صرف تیمم ہی کافی ہے, اگر جیسے پانی نہ ہی ڈالے تیمم ہی کافی ہے, کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ تیمم نعم البدل ہے. اور اگر وہ محسوس کرتا ہے کہ جسم میں پانی ڈال سکتا ہے, جسم میں پانی ڈال کے جب مکمل کر لے پھر جس چیز کو اس نے غسل نہیں کیا اس کی طرف سے تیمم کر لے, تو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے, واللہ اعلم. اچھا, اب واپس ہیں ترتیب کی طرف. یہ سوال یار درس کے تعلق سے نہیں تھا, کیوں پوچھا ہے آپ نے؟ یہ بعد میں درس کے, آپ کوئی سوال درس کے بعد میں پوچھ لیا کریں. میں نے سمجھا کہ درس کے تعلق سے سوال ہے. اب خلاصہ درس کا آسان طریقے سے میمورائز کر, دلیل آپ نے خود یاد, صرف ہر بات کی دلیل ہی دیکھ لیا آپ نے, وہ آپ نے خود یاد کرنی ہے. ہم یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو ناپاکی کی حالت میں ہم نہیں کر سکتے ترتیب سے, کیونکہ حدث جو ہے وہ دو قسم ہے, حدث اصغر اور اکبر. اکبر کی دو قسم ہے, یا جنابت ہے یا حیض ہے. اب اور کوئی چیز ہے؟ ٹھیک ہے, سب سے پہلے نماز نہیں پڑھ سکتے, نمبر دو طواف نہیں کر سکتے, نمبر تین قرآن میں کو چھو نہیں سکتے. ٹھیک ہے, یہ کس کے لیے؟ تینوں کے لیے, اصغر, جنابت اکبر میں, اور حیض اکبر میں. ٹھیک, نمبر چار قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتے زبانی, کس میں؟ حدث اکبر میں, جنابت میں اور حیض میں, یاد رکھیں حدث اکبر میں. نمبر پانچ مسجد میں ٹھہر نہیں سکتے بلا وضو کے, مسجد میں ٹھہر نہیں سکتے. یہ کس کے لیے؟ حدث اکبر کے لیے, جنابت اور حیض کے لیے. نمبر چھ اس کے بڑھ کر روزہ نہیں رکھ سکتے, کس میں؟ حیض کی حالت میں, عورتوں کے لیے. مردوں کے لیے پانچ ہیں, عورتوں کے لیے آٹھ ہیں, یوں سمجھ لیں آپ. ٹھیک ہے, روزہ نہیں رکھ سکتے حیض کی حالت میں, حضرت اکبر بشرطے کہ حیض ہو. نمبر سات ہم بستری نہیں کر سکتے, جائز نہیں ہے حیض کی حالت میں. نمبر آٹھ طلاق نہیں دے سکتے حیض کی حالت میں. یہ آٹھ چیزیں ہیں جو جائز نہیں ہیں حدث یا محدث شخص کے لیے جس کو حدث یا ناپاکی ہو جائے, اس تفصیل سے جو ہم بیان کر چکے ہیں. واضح ہے؟
اکبر میں اصغر شامل ہے,
اکبر میں اصغر شامل ہے, جی اس کوئی شک نہیں ہے, اکبر میں اصغر شامل ہے, اور اصغر میں اکبر شامل نہیں ہو سکتا. کتاب الحیض شروع کریں, باب الحیض, زیادہ لمبا نہیں ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.